بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين صدق الله العلي العظيم
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار، میرا فرزند میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ اہل کو بچانے کا برحق ہے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارشاد ہوا کہ نوح، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، یہ عمل غیر صالح ہے، لہذا مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تمہارا شمار جاہلوں میں نہ ہو جائے۔ نوح نے کہا کہ خدایا، میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ اس چیز کا سوال کروں جس کا علم نہ ہو، اور اگر تو مجھے معاف نہ کرے گا اور مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں خسارے والوں میں ہو جاؤں گا۔
سامعین ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ ہود کی 45 سے لے کر 47 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا. قاری تھے احمد میر زادے. سامعین ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویب میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویب میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں. انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں, لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. سمین آج جمعۃ المبارک ہے, 8 مہر 1401 ہجری شمسی مطابق 3 ربیع الاول 1444 ہجری قمری اور 30 ستمبر 2022 عیسوی. سامعین ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے. اب سے تھوڑی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش, جس میں عالمی خبریں اور انٹرویو پیش کیا جائے گا. پھر آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے. نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا. پھر آپ سامعین اپنا پسندیدہ پروگرام بزم دوستاں سن سکیں گے. اس کے بعد اخبارات کے جائزے پر مبنی پروگرام آئینۂ صحافت پیش کیا جائے گا. پھر فارسی زبان سیکھنے والے شائقین کے لیے ان کا پسندیدہ پروگرام ہوگا یہ فارسی سیکھیے, اور نشریات کا آخری پروگرام ہوگا گھر اور گھرانہ. وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک تعلیمی ادارے پر خود کش دہشت گردانہ حملہ, 32 شہید, درجنوں زخمی. پاکستان میں خاتون جج کے خلاف دھمکی آمیز بیان پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں معافی مانگنے کے بعد عمران خان جمعے کو خاتون جوڈیشل مجسٹریٹ زیبا چودھری کی عدالت میں پہنچ گئے. پاپولر فرنٹ آف انڈیا پر پابندی کا فیصلہ سیاسی مفاد اور آر ایس ایس کی خوشامد پر مبنی ہے. ہندوستان کی بہوجن سماج پارٹی کی سربراہ اور یو پی کی سابق وزیر اعلی مایاوتی کا بیان. اور امریکہ کی ایران دشمنی اور منافقت, ایٹمی معاہدے میں واپسی کی خواہش کا اعلان, اور ایران کے ساتھ تعاون کے الزام میں مختلف کمپنیوں پر نئی پابندیوں کا اعلان. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ہونے والے دہشت گردانہ بم دھماکے میں درجنوں افراد شہید اور زخمی ہوئے ہیں. الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کے دارالحکومت کابل کے مغربی علاقے میں جمعے کی صبح ایک تعلیمی ادارے کے قریب ہونے والے دہشت گردانہ بم دھماکے میں 32 سے زائد افراد شہید اور 35 دیگر زخمی ہو گئے. رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ دھماکے کے بعد فائرنگ کی آوازیں بھی سنائی دیں. بعض ذرائع کا کہنا ہے کہ تعلیمی ادارے کے قریب ہونے والا دھماکہ خودکش تھا. دھماکے کی ذمہ داری تاحال کسی گروپ نے قبول نہیں کی ہے. گزشتہ جمعے کو بھی کابل کی وزیر اکبر خان کی مسجد کے قریب ہونے والے دہشت گردانہ بم دھماکے میں 4 افراد جاں بحق اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے تھے. جمعے کی دھماکے کی نوعیت کے بارے میں طالبان انتظامیہ نے ابھی تک کچھ نہیں کہا ہے. افغانستان میں گزشتہ مہینوں کے دوران مختلف علاقوں خاص طور پر کابل میں دہشت گردانہ حملوں میں تیزی آئی ہے, اور طالبان انتظامیہ سیکیورٹی برقرار کرنے کے اپنے تمام دعووں کے باوجود اس طرح کے حملوں کو نہیں روک سکی ہے۔ کابل میں بیشتر دہشت گردانہ حملوں کی ذمہ داری داعش دہشت گرد گروہ نے قبول کی ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان خاتون جج زیبا چودھری سے معافی مانگنے کے لیے ان کی عدالت پہنچ گئے۔ اسلام آباد سے موصولہ رپورٹ کے مطابق چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان جمعے کو خاتون جوڈیشل مجسٹریٹ زیبا چودھری کی عدالت پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ جج صاحبہ رخصت پر ہیں اور آج عدالت نہیں آئیں گی۔ عمران خان نے عدالت میں داخل ہونے کے بعد وہاں موجود عملے سے کہا کہ وہ جوڈیشل مجسٹریٹ زیبا چودھری سے معافی مانگنے آئے ہیں۔ جب انہیں بتایا گیا کہ خاتون جج زیبا چودھری آج عدالت نہیں آئیں گی تو انہوں نے عملے سے کہا کہ آپ جج صاحبہ کو بتائیں کہ میں ان سے معافی مانگنے آیا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف نے جمعے کو خاتون جج زیبا چودھری کی عدالت میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی حاضری کی ویڈیو ٹویٹر پیج پر جاری کر دی، جس میں عمران خان کو یہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ میڈم زیبا کو بتانا کہ عمران خان آیا تھا معذرت کرنے۔ ان الفاظ پر اگر ان کی دلازاری ہوئی ہے تو یاد رہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی اور سابق وزیر اعظم عمران خان خاتون جج زیبا چودھری کے خلاف دھمکی آمیز بیان دینے پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کیس کی سماعت کے دوران معافی مانگ چکے ہیں۔ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو یقین دہانی کرائی تھی کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا اور خاتون جج زیبا چودھری سے بھی معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں۔ اسلام آباد میں کسانوں کا دھرنا بدستور جاری ہے۔ اسلام آباد سے موصولہ رپورٹوں کے مطابق کسان اتحاد کی کال پر اسلام آباد میں ملک بھر سے آئے ہوئے کسانوں کے دھرنے کے باعث بہت سے راستے بند ہیں، جس کی وجہ سے عام لوگوں کو پریشانی کا سامنا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ وفاقی حکومت نے کسانوں کے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے، لیکن کسان رہنماؤں کا کہنا ہے کہ وہ آپس میں مشاورت کے بعد جواب دیں گے۔ پاکستان کے کسانوں کا مطالبہ ہے کہ زرعی زمینوں پر ہاؤسنگ اسکیموں کے تحت تعمیرات پر پابندی لگائی جائے، سیلاب زدہ علاقوں میں کھاد، بیج اور ڈیزل مفت فراہم کیا جائے اور گندم کی قیمت 4,000 روپے اور گنے کی قیمت 400 روپے فی من مقرر کی جائے۔ ہندوستان کی بہوجن سماج پارٹی کی سربراہ مایاوتی نے پیپلز فرنٹ آف انڈیا پر پابندی لگانے کے مرکزی حکومت کے فیصلے کو سیاسی مفاد اور آر ایس ایس کی خوشامد پر مبنی قرار دیا ہے۔ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کی سابق وزیر اعلی اور بہوجن سماج پارٹی کی سربراہ مایاوتی نے جمعے کو ایک بیان میں کہا کہ مرکزی حکومت نے ملک بھر میں پیپلز فرنٹ آف انڈیا کو کئی طرح سے نشانہ بنانے کے بعد بالآخر عام انتخابات سے پہلے اس پر اور اس کی 8 تنظیموں پر پابندی لگا دی۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت کا یہ فیصلہ سیاسی مفاد پر مبنی ہے جو آر ایس ایس کی خوشامد میں کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت کے اس فیصلے سے لوگوں میں اطمینان کم اور بے چینی زیادہ پائی جاتی ہے۔ بہوجن سماج پارٹی کی سربراہ اور یو پی کی سابق وزیر اعلی مایاوتی نے کہا کہ پیپلز فرنٹ پر پابندی لگائے جانے کے بعد حزب اختلاف کی جماعتوں کی طرف سے آر ایس ایس پر بھی پابندی کا مطالبہ زور پکڑ گیا ہے۔ یاد رہے کہ ہندوستان میں پی ایف آئی پر پابندی کے اعلان کے بعد سینئر سیاستدان لالو پرساد یادو سمیت متعدد رہنماؤں نے آر ایس ایس پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ نے کہا ہے کہ ریڈیو میڈیسن کی پیداوار میں ایران کا دنیا میں اہم مقام ہے اور اس سلسلے میں ایران میں مزید گنجائش پیدا کیے جانے کی ضرورت ہے۔ ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ محمد اسلامی نے کرمان میں اپنے ایک بیان میں کہا کہ ایران میں ریڈیو میڈیسن کٹ تیار کیے جانے کے ساتھ ساتھ ملک کے 205 طبی مراکز میں بیمار ریڈیو میڈیسن کی ٹیکنالوجی سے بہرہ مند ہیں. انہوں نے کہا کہ ایٹمی توانائی کے ادارے میں جوہری ٹیکنالوجی کو فروغ دیے جانے کا 20 سالہ منصوبہ تیار کیا گیا ہے. محمد اسلامی نے کہا کہ دنیا میں یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ایٹمی ٹیکنالوجی کا مقصد صرف یورینیم کی افزودگی ہوتا ہے, جبکہ یہ اس کا صرف ایک مقصد ہے اور مختلف شعبوں میں ایٹمی ٹیکنالوجی کا استعمال ہوتا ہے, جس میں خاص طور سے طبی شعبہ قابل ذکر ہے. واضح رہے کہ ایران میں ایٹمی توانائی کے ادارے نے حالیہ برسوں کے دوران اپنے نوجوان سائنسدانوں کی کوششوں سے مختلف شعبوں میں پرامن ایٹمی مصنوعات تیار کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے, جس میں طبی شعبہ بھی شامل ہے. امریکی وزارت خزانہ نے ایران کے خلاف غیر قانونی اور ظالمانہ پابندیوں کا خاتمہ کرانے کے لیے ایٹمی معاہدے کے فریق ملکوں کے ساتھ جاری مذاکرات کے درمیان تہران کے خلاف مزید نئی پابندیاں عائد کیے جانے کا اعلان کیا ہے. ایرنا کی رپورٹ کے مطابق امریکی وزارت خزانہ نے ایک بیان میں ایران کے تیل کی برآمدات میں سہولیات فراہم کرنے کے الزام کے تحت 10 کمپنیوں اور ایک بحری جہاز کے خلاف پابندی کا اعلان کیا ہے. اس سے کچھ ہی گھنٹے قبل باخبر ذرائع نے ایرانی تیل کی برآمدات کے خلاف نئی پابندیاں عائد کیے جانے کی خبر دی تھی. رائٹرز نیوز ایجنسی نے بھی امریکی وزارت خزانہ کی جانب سے اس بہانے سے کچھ کمپنیوں کے خلاف پابندیوں کے نفاذ کی رپورٹ دی ہے, جن پر الزام ہے کہ وہ مشرقی اور جنوبی ایشیا میں ایرانی پیٹروکیمیکل اور آئل مصنوعات کی فروخت میں ملوث رہی ہیں. امریکی وزیر خارجہ نے بھی ایران کے خلاف عائد پابندیوں پر عمل نہ کرنے کے بہانے چین کی 2 کمپنیوں کے خلاف بھی پابندیاں عائد کیے جانے کا اعلان کیا ہے. اس قسم کے اقدامات ایسی حالت میں عمل میں لائے جا رہے ہیں کہ امریکہ کی جو بائیڈن انتظامیہ اس بات کی دعویدار ہے کہ وہ ایٹمی معاہدے میں امریکہ کی واپسی کی خواہاں ہے. اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے سلامتی کونسل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ شام اور کیمیائی ہتھیاروں پر پابندی کی تنظیم کے درمیان تعمیری مفاہمت کی بھرپور حمایت کرے. اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے مشرق وسطی کے مسائل پر سلامتی کونسل کے اجلاس سے اپنے خطاب میں مطالبہ کیا کہ شام اور کیمیائی ہتھیاروں پر پابندی کی تنظیم کے درمیان تعمیری مفاہمت کی بھرپور حمایت کی جائے. انہوں نے کیمیاوی ہتھیاروں کے کنونشن میں شام کی جانب سے معاہدوں پر عمل درآمد کیے جانے کی پوری کوشش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ سیاسی رویے اور دوہرے معیار سے اس کیس کا رخ ہی بدل دیا گیا ہے, جس سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی ساکھ متاثر ہو رہی ہے. یمن کی نیشنل سولوشن حکومت کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ یمنی شہریوں کی اہم ترین ضروریات سے چشم پوشی کر کے جنگ بندی کی مدت میں توسیع کا مطلب ہے کہ یمن کو طبی موت کے مرحلے میں یمن کو طبی موت کے مرحلے میں پہنچایا جا رہا ہے. رپورٹ کے مطابق یمن کی نیشنل سولوشن حکومت کے وزیر خارجہ حشام شرف نے یمن کے امور میں اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جنگ بندی کے بارے میں یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے موقف میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں پایا جاتا, اور جنگ بندی سے متعلق یمن کے مطالبات انسان دوستانہ اصول پر استوار ہیں. انہوں نے کہا کہ مقابل فریق اگر یمن کی جنگ اور اس ملک کے عوام کا محاصرہ ختم کرنا چاہتا ہے تو یمن کے انسان دوستانہ مطالبات پر اختلاف نہیں کرنا چاہیے, اور یہ کہ جنگ بندی یمنی عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے مذاکرات کا بہترین موقع ہے. اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں. سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب پروگرام گرد و پیش میں وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا، اور اس گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے سینئر ساتھی غلام عباس حیدری، ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
بہت شکریہ آپ کا۔
حیدری صاحب، آپ کے علم میں ہے کہ ایک مرتبہ پھر افغانستان میں ایک خونی جمعے کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے، اور اس سے قبل بھی جمعے کے دن ہی بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جس میں درجنوں افغان شہری شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ آج بھی جو دہشت گردانہ بم دھماکے کی اطلاع ہے، اس میں 32 افراد سے زائد اب شہید ہوئے ہیں اور درجنوں جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں۔ یہ دھماکے کیوں بند نہیں ہو رہے ہیں، اور کیا طالبان نے جو امن کا ایک دعویٰ کیا تھا، اعلان کیا تھا، وہ فقط دعویٰ ہی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسین تقوی، جیسا کہ آپ نے کہا کہ واقعی آج ایک خونی جمعہ تھا، البتہ اس سے پہلے بھی کئی اس قسم کے واقعات ہو چکے ہیں، لیکن آج جو دہشت گردوں نے جس طریقے سے جو ہے دہشت گردی کی ہے، جارحیت کی ہے، وہ بھی ایک کوچنگ سینٹر میں، یعنی کاج ایجوکیشن سینٹر میں، جہاں پہ طالبات اور طلبہ وہاں موجود تھے، اور وہاں پہ جو ہے آج تقریباً کوئی 600 کے قریب جو ہے طلبہ و طالبات موجود تھے، اور داخلہ ٹیسٹ اس وقت جاری تھا جب ایک خودکش حملہ آور نے آ کر وہاں اپنے آپ کو جو ہے بارودی مواد سے اڑا دیا، اور ہر طرف جو ہے چیخ و پکار کی آوازیں تھیں، اور جو ہے پورا جو وہ سینٹر ہے وہاں پہ جو ہے دیواروں پر خون کے لوتھڑے تھے، گوشت تھے، اور اس کے بعد جو ہے فائرنگ کا سلسلہ بھی شروع ہوا۔ اس میں جو ہے اب تک کی جو اطلاعات ہیں تقریباً 32 سے زائد جو ہے وہ طلبہ و طالبات، جن میں زیادہ تر طالبات کی تعداد ہے، شہید ہو چکے ہیں، اور تقریباً جو ہے کوئی 50 کے قریب اب بھی جو ہے زخمی ہیں، جن میں سے کئی ایک کی حالت جو ہے وہ نازک بتائی جاتی ہے۔ جس طرح آپ نے کہا تھا کہ طالبان نے جب گزشتہ سال اگست کے مہینے میں اقتدار سنبھالا تھا، تو ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم افغانستان میں جو ہے امن و امان جو ہے وہ قائم کریں گے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ فقط وہ امن و امان قائم کرنے میں ناکام رہے ہیں، بلکہ جو مخصوص ایک طبقہ ہے، فرقہ ہے، جو نسل ہے، اس کے خلاف جو ہے تشدد پسندانہ اقدامات جو ہے وہ اس میں جو ہے زیادہ جو ہے شدت آئی ہے، اور آج جو ہے یہ بھی جو شیعہ مسلمان ہزارہ ہیں، یہ تقریباً اسی علاقے میں جو ہے یہ سینٹر قائم ہے، دشت برجیز کا نام ہے، اور یہاں جو ہے زیادہ تر آبادی شیعہ مسلمانوں کی ہے۔ گزشتہ سال بھی یہیں اسی علاقے کے ایک اسکول میں جو ہے دہشت گردانہ حملہ ہوا تھا، جس میں 85 کے قریب افراد شہید اور 300 کے قریب جو ہے وہ زخمی ہوئے تھے، اور گزشتہ جمعے کو بھی جو ہے وہ وزیر اکبر جو مسجد ہے اس کے قریب جو ہے دھماکہ ہوا تھا۔ بہرحال جس طریقے سے طالبان جو ہے وہاں وہ حکومت کر رہے ہیں، اور جس طریقے سے جو عوام اپنے آپ کو نہتے اور عدم جو سیکورٹی کا وہ تحفظ کر رہے ہیں، اس سے تو یہ دکھائی دیتا ہے کہ طالبان بری طرح جو ہے وہ امن و امان قائم کرنے میں ناکام رہے ہیں، اور ان کے وعدے صرف وعدے ہی رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں حسین تقوی کے ہر دھماکے کے بعد جو ہے اکثر دھماکوں کی ذمہ داری دہشت گرد گروہ داعش نے قبول کی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج تک کوئی بھی گرفتاری جو ہے وہ عمل میں نہیں آئی ہے، بلکہ کئی گھنٹے بعد جو ہے طالبان کے جو ترجمان ہیں ذبیح اللہ مجاہد، وہ جو ہے نمودار ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں افسوس ہوا ہے، اور ہم جو ہے دہشت گردوں کے خلاف جو ہے سخت سے سخت کارروائی کریں گے، لیکن ایک سال کا عرصہ گزر چکا ہے، آج تک دہشت گردوں کے خلاف نہ فقط کوئی کارروائی نہیں ہوئی، بلکہ کوئی گرفتاری بھی عمل میں نہیں آئی ہے، اور ساتھ ہی جو ہے اس قسم کے جو دہشت گردانہ اقدامات ہیں اس کی روک تھام بھی نہیں ہو سکی ہے، اور عوام جو ہے اپنے آپ کو نہتا جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں، اور اب جو ہے دن بدن جو ہے طالبان کی حکومت سے ان کا اعتماد بھی جو ہے وہ اٹھتا جا رہا ہے، اور میرے خیال میں حسین تقوی اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج تک جو طالبان کی حکومت کو کسی نے جو ہے سرکاری طور پر تسلیم بھی نہیں کیا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ شاید یہ ہو کہ قومی حکومت وہاں تشکیل نہیں پائی ہے، جبکہ طالبان کا یہ شروع میں دعویٰ تھا کہ ہم جو ہے ایک قومی حکومت تشکیل دیں گے، لیکن ابھی تک طالبان لے تو لال سے اس سلسلے میں جو ہے وہ کام لے رہے ہیں، اور جب تک اس ملک میں کوئی حکومت جس میں جتنے بھی فرقے ہیں، جتنے بھی جو ہے وہ ذات پات ہیں، وہ شامل نہ ہو، وہاں کے حالات جو ہے درست نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ اگر ایک قومی حکومت تشکیل پا جائے تو اس کے بعد جو ہے سب جو ہے مل کر افغانستان کی تعمیر میں اور افغانستان کی جو سیکورٹی حوالے سے ہے اس میں وہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. اگر طالبان حکومت نے ابھی بھی جو ہے اگر وہاں کے اقوام کو اور جو دوسری قومیں انہیں جو ہے اپنے اعتماد میں نہ لیا تو حالات نہ فقط اس طرح رہیں گے بلکہ بد سے بدتر ہوتے جائیں گے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی سردی کا جو ہے سیزن شروع ہونے والا ہے، افغانستان کے عوام جو ہے کافی مسائل و مشکلات میں شکار ہیں اقتصادی حوالے سے، اور جب سیکورٹی کا مسئلہ آتا ہے تو ان کے جو مسائل و مشکلات جو ہے وہ دو گنا ہو جاتے ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ قسمہ پرسی کی زندگی جو ہے وہ گزار رہے ہیں افغانستان کے مظلوم عوام.
جی ہاں بالکل، حدیث صاحب آپ نے صحیح فرمایا، لیکن کابل شہر جو ہے وہ دارالحکومت بھی ہے افغانستان کا، اس میں اگر اس قسم کا سیکیورٹی لیپس پایا جائے تو یہ تو واقعاً سوال اٹھاتا ہے طالبان انتظامیہ کے اوپر کہ وہ خود کابل میں اگر سیکیورٹی برقرار نہیں رکھ سکتی تو دوسرے جو شہر ہیں ان کا تو کیا عالم ہوگا.
دیکھیں حسین تقوی، کابل جو ہے وہ ایک حساس علاقہ ہے، یہاں پہ اب بھی جو ہے تقریباً 5,000 کے قریب جو ہے امریکی فورسز بھی جو ہے تعینات ہیں، یہاں پہ جو ہے امریکہ اور یورپ کا دوہرا معیار بھی جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی دھماکے ہو رہے ہیں آج تک ان دھماکوں میں کوئی امریکی فوجی ہلاک نہیں ہوا ہے. مخصوص جو ہے وہ علاقے ہیں، مخصوص جو ہے ٹارگیٹڈ جو ہے یہ دھماکے ہو رہے ہیں، اور وہ بھی جو ہے ایک قوم اور ایک خاص جو ہے فرقے کے خلاف جو ہے. اس سے جو ہے تشویش بڑھ گئی ہے. وہاں کے جو شیعہ مسلمان ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہر چند دن بعد جو ہے ہر ہفتے جو ہے کہیں نہ کہیں، چاہے وہ ہرات ہو، چاہے افغانستان ہو، چاہے وہ قندھار ہو، یا چاہے وہ جو بامیان ہو، وہاں پہ جو اس قسم کے جو ہے واقعات رونما ہو رہے ہیں. اور طالبان نے ابھی تک جو ہے عملی طور پر اس کی روک تھام کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا ہے.
بہت بہت شکریہ غلام عباس حیدری صاحب آپ کا اس گفتگو کے لیے. سامعین اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے. سامعین ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
الصبح بدا من طالعته والليل دجى من وفرته هي نور سحر چهرے سے تیرے اور شب اللہ 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 کنز الکرم مولا هادي الأمم شريعته نعمتك خزينة ہے مولا گنجی اللہ 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 ساعتي الشجر نفق الحجر شق القمر بإشارته انجلي کے اشارے پیڑ چلے اعجاز سے پتھر بول اٹھے اور چاند ہوا ہے دو ٹکڑے
سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 8 مہر 3 ربیع الاول اور 30 ستمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ تین ربیع الاول سن 441 ہجری قمری کو معروف عربی شاعر و ادیب ابو اولی معرہ نے وفات پائی۔ وہ سن 363 ہجری قمری میں پیدا ہوئے تھے، اور معرہ اور شام کے دیگر شہروں میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے علم میں اضافے کے لیے بغداد چلے گئے۔ اگرچہ ابو اولی معرہ کم سنی میں ہی نابینا ہو گئے تھے، لیکن اپنے دور کے معروف ترین شعرا میں ان کا شمار ہوا۔ ان کی تصانیف میں رسالۃ الغفران کی طرف خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ تیس ستمبر سن 1444 عیسوی کو مشہور اطالوی ماہر تعمیرات اور آرٹسٹ ڈوناٹو برامینیٹ پیدا ہوئے۔ ان کے دور میں اطالوی فن تعمیر اور مجسمہ سازی کا فن ترقی کے منازل طے کر رہا تھا۔ انہوں نے اپنے دو ہم وطنوں مائیکل اینجلو اور رافائل کے ساتھ مل کر تاریخی کلیسا سینٹ پیٹر کی عمارت کی تعمیر نو کی۔ انہوں نے میلان شہر میں سینٹ میری گرجا گھر تعمیر کیا۔ ڈوناٹو برامینیٹ نے سن 1514 عیسوی میں وفات پائی۔ تیس ستمبر سن 1938 عیسوی کو جرمنی میں تاریخی میونخ کانفرنس منعقد ہوئی۔ اس کانفرنس میں جرمنی اور اٹلی کے سربراہ ہٹلر اور مسولینی اور فرانس اور برطانیہ کے وزرائے اعظم ایڈورڈ ڈالاڈے اور نیویل چیمبرلین نے شرکت کی۔ میونخ کانفرنس کے انعقاد کا مقصد جرمنی اور چیک سلواکیا کے اختلافات حل کرنے کے لیے کوئی راستہ تلاش کرنا تھا۔ اس کانفرنس کا نتیجہ چیک سلواکیا کا کچھ علاقہ جرمنی میں شامل ہو جانے کی صورت میں سامنے آیا۔ اس سلسلے میں ہونے والے معاہدے نے یورپ کے بعد کے واقعات پر اثرات ڈالے اور مغربی حکومتوں کی استعماری ماہیت کو بھی آشکار کیا۔ اس کے علاوہ اس کانفرنس میں ہٹلر کو یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ یورپ اس کی توسیع پسندی کے سامنے زیادہ مزاحمت کا مظاہرہ نہیں کرے گا۔ دوسری جنگ عظیم اور 1945 عیسوی میں جرمنی کی شکست کے بعد چیک سلوواکیا نے اپنا علاقہ واپس لے لیا۔ تیس ستمبر سن 1947 عیسوی کو پاکستان اقوام متحدہ کا رکن بنا، 26 جون 1945 عیسوی کو سان فرانسسکو میں 51 ممالک کے نمائندوں نے اقوام متحدہ کے چارٹر پر دستخط کیے، اور یوں 24 اکتوبر 1945 عیسوی کو اقوام متحدہ کا باضابطہ قیام عمل میں آ گیا۔ سان فرانسسکو میں جن 51 ممالک نے اقوام متحدہ کے چارٹر پر دستخط کیے ان میں ہندوستان بھی شامل تھا۔ چنانچہ 1947 عیسوی میں پاکستان اور ہندوستان آزاد ہوئے تو ہندوستان کو تو اس بین الاقوامی تنظیم کی رکنیت ورثے میں ملی، لیکن پاکستان کے لیے رکنیت کا یہ مرحلہ ابھی باقی تھا۔ لہذا قیام پاکستان کے فوراً بعد حکومت پاکستان نے اقوام متحدہ میں رکنیت کی درخواست دے دی، اور 30 ستمبر 1947 عیسوی کو پاکستان اقوام متحدہ کا رکن بن گیا۔ پاکستان کئی مرتبہ سلامتی کونسل کا غیر مستقل رکن بھی رہا ہے۔ آٹھ مہر سن 1360 ہجری شمسی کو اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج کے کئی اعلی کمانڈر ایک فضائی حادثے میں شہید ہو گئے۔ یہ کمانڈر ایران کے جنوب مغربی شہر آبادان کا محاصرہ توڑنے کے کامیاب آپریشن کے بعد واپس آ رہے تھے۔ آبادان کا ایک عرصے سے جارے عراقی فوجیوں نے محاصرہ کر رکھا تھا۔ اس فضائی حادثے میں شہید ہونے والوں میں شہید فلاحی، شہید فکوری، شہید نامجو، شہید کلاحدوز اور شہید جہاں آرا شامل تھے۔ اس حادثے کے بعد بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے ان شہدا کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے انہیں سرداران اسلام کے نام سے یاد کیا۔ تیس ستمبر سن 1966 عیسوی کو بوٹسوانا نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی۔ بوٹسوانا پر 1885 عیسوی میں برطانوی استعمار نے قبضہ کیا۔ 1920 عیسوی سے بوٹسوانا کے عوام کی تحریک آزادی میں تیزی آ گئی، اور آخر کار 1966 عیسوی میں اسے آزادی حاصل ہوئی اور وہاں جمہوری حکومت قائم ہوئی۔ بوٹسوانا کا رقبہ 6,372 مربع کلومیٹر ہے، اور یہ براعظم افریقہ کے جنوب میں واقع ہے۔ جنوبی افریقہ، زمبابوے اور نیمیبیا اس کے پڑوسی ممالک ہیں۔ تیس ستمبر سن 1985 عیسوی کو ریکٹر اسکیل کے موجود چارلز ریکٹر کا امریکہ میں انتقال ہوا۔ ان کی عمر 75 سال تھی۔ ریکٹر اسکیل کے ذریعے زلزلے کی شدت معلوم کی جاتی ہے۔ چارلز ریکٹر نے ایک اور محقق کے ساتھ مل کر زلزلوں کی ان سے نکلنے والی توانائی کی مقدار اور ان کی لہروں کے دائرے کے مطابق 1 سے لے کر 9 درجے تک تقسیم بندی کی، اور اسے ریکٹر اسکیل کا نام دیا۔ اس سے پہلے دانشور زلزلوں کی درجہ بندی ان کے ظاہری اثرات سے کیا کرتے تھے، جو صحیح اور قابل قبول نہیں تھی۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ابھی آپ تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب وقت ہوا ہے بزم دوستاں کا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر آپ کا پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستہ کے ساتھ حاضر خدمت ہے. میں ناہید انوری اور آج پروگرام میں میرا ساتھ دے رہے ہیں ہمارے ساتھی
حسین تقوی.
ہمارا بہت 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 سلام قبول کیجیے سامعین. اس امید کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرتے کہ انشاءاللہ دنیا کے جس گوشے میں بھی بیٹھا آپ ہمارے پروگرام سن رہے ہیں انشاءاللہ پروردگار کے زیر سایہ صحیح و سلامت و خوش ہوں.
جی ہاں, ہمیشہ کی طرح بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے اور ہماری ہمیشہ سے یہی دعا و تمنا ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں, ان کی زندگیوں کے اندر امن و سلامتی و محبت جو ہے وہ برقرار رہے. اور یقینی طور پر انسان کی بہترین خصوصیات میں سے خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے ذریعے سے محبت کے پیغام کو عام کرے, پیار اور محبت کے ساتھ زندگی گزارے. امن و سلامتی جو ہے اس کی زندگی کا محور ہونا چاہیے اور کوشش کرے کہ اس کی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے. باجی بڑا اہم یہ موضوع ہے کہ انسان اپنی زندگی میں یہ کوشش کرے کہ میری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو. لہٰذا بولنے میں بھی انسان کو احتیاط کرنی چاہیے اور جہاں تک ممکن ہو سکے یہ کوشش کرے کہ میری ذات سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے. اگر ہر کوئی اپنی اپنی جگہ اس موضوع کو سمجھے اور اس پر عمل کرے, معاشرے کی بہت سی برائیاں جو ہے وہ خود بخود ختم ہوتی چلی جائیں گی اور معاشرہ امن و سلامتی کی طرف گامزن ہوتا چلا جائے گا.
جی ہاں حسین تقوی بھائی, زبان ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کے اچھے دو بول جو آپ کی زبان سے نکلتے ہیں تو سامنے والے کا دل خوش کر سکتے ہیں, لیکن یہی زبان اگرچہ کہ دو کڑوے بول اگر بول دے تو سامنے والے کا دل دکھا کر رکھ دیتی ہے.
جی ہاں بالکل, اور اس میں اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے درگزر کرنا.
بالکل,
اگر ہم مقابل فریق جو ہے, کوئی فرد جو ہے, دوست ہے, گھر میں رہنے والے افراد جو ہیں, اگر کسی بات سے کسی کی ہم ناراض ہو گئے ہیں تو کوشش کریں کہ درگزر کریں, اور اگر کوئی سختی بھی ہے تو اس کا جواب محبت سے دیں.
بالکل,
اگر یہ طریقہ کار اپنا لیا جائے تو گھر جو ہے وہ گلستان بن جاتا ہے, محلہ جو ہے وہ جنت بن جاتا ہے, اور کلی طور پر ایک امن و سلامتی کا پیغام جو ہے وہ سب تک پہنچتا ہے. لیکن باجی اس کے لیے ضروری ہے کہ سب اپنی اپنی ذمہ داری جو ہے وہ ادا کریں. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ آج کل ماحول اتنا ٹینشن والا چل رہا ہے کہ ہر کوئی دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ غصے میں
ہے. تو آپ نے بالکل صحیح کہا, ہر کوئی ایک دوسرے کو کھانے کے لیے
دوڑ رہا ہوتا ہے. لیکن بہرحال
ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ان شاء اللہ ہمارا بیہیویئر ایسا ہو کہ ہم کسی کا دل نہ توڑیں, کسی کے لیے باعث رنج و مشکلات کا باعث نہ
بنیں. بے شک ایسا ہی ہے. انشاءاللہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں, بالکل سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں اور ان کی زندگیوں میں جو ہے وہ خوشحالی برقرار رہے.
جی ہاں,
بس اس سے زیادہ میں اب گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ آنکھیں بھی دکھا رہی ہیں اور اشارے بھی کر رہی ہیں.
بالکل, کیونکہ ہمارے سامعین اپنے خطوط کے منتظر ہوں اسی طرح سے ان کے جوابات کے. تو جی ہاں, یہاں پر کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک علیہ السلام پر. محترم حسین تقوی بھائی, آپ پیاری بہن ناہید انوری اور آپ کی پوری ٹیم کو سلام علیکم. وعلیکم السلام میرے بھائی. آگے چل کے لکھا ہے کہ امید کرتا ہوں آپ بخیریت ہوں گے. ہمیشہ کی طرح تلاوت کلام پاک کا سلسلہ تازگی ایمان کا باعث بنا. نعت رسول مقبول حضرت محمد مصطفیٰ اور بزم دوستاں کمال کا تھا. میرا خط شامل کرنے کا بے حد شکریہ. ریڈیو تہران کے ساتھ یہ محبت اور پیار کا سفر اللہ پاک کے کرم سے یوں ہی جاری و ساری رہے. انسانیت کا درس جو آپ دے رہے ہیں وہ ایسے ہی چلتا رہے. ہم نے ایک چیز محسوس کی ہے کہ واحد ریڈیو تہران اور سحر ٹی وی ہے جو تعصب سے بالا تر ہو کر سامعین تک اپنی بات پہنچاتے ہیں اور محبتیں بانٹتے ہیں. خداوند متعال ان آوازوں کو ہمیشہ سلامت رکھے. تمام سلسلے اپنی مثال آپ ہیں, ایک سے بڑھ کر ایک سلسلہ ہے. دعا ہے یہ ساتھ یوں ہی چلتا رہے, خوشیاں بانٹتا رہے. میری طرف سے ارلو کی پوری ٹیم اور آپ کی پوری ٹیم کو محبت بھرا سلام.
جا جی جناب ارشد اقبال صاحب، بہت شکریہ آپ کا. باجی آپ نے ویسے سسپینس رکھا ہے پروگرام کے آغاز میں.
کیوں؟
اس لیے کہ آپ نے خط شروع کیا
سامعین جو ہے،
اور جو ہے پورا خط چونکہ آپ ساتھ جس طرح سے انہوں نے بھیجا تھا اسی طریقے سے لے کے آئی ہیں، تو یہ بھی مجھے اچھا لگا کہ سامعین سننے والا جو ہے وہ یہ رہے کہ تجسس میں کہ یہ کس کا خط ہے.
تو آپ نے
آج جو ہے وہ اپنی جو روش جو ہے اس کو تبدیل کیا ہے.
بالکل
جی جناب ارشد اقبال صاحب، بہت شکریہ آپ کا. چنیوٹ پنجاب پاکستان سے آپ نے یہ خوبصورت خط ہمارے لیے ارسال کیا، اور اس سے پہلے بھی آپ کے خط کو ہم نے پروگرام میں شامل کیا تھا. آپ ارلو پنجاب پاکستان کے جنرل سیکرٹری ہیں اور انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن کے فعال جو ہے وہ عہدیدار ہیں، اور ہمیشہ آپ کی محبتیں ریڈیو تہران کے شامل حال رہی ہیں. باجی جن نکات کی طرف ہم نے اشارہ کیا پروگرام کے آغاز میں، اس خط میں بھی جناب ارشد اقبال صاحب نے اس پر ایک مثلا روشنی ڈالی ہے، اور کہا ہے کہ ریڈیو تہران جو ہے وہ محبتیں بانٹتا ہے. بہرحال ہمارا فرض ہے یہ کہ ہم محبتیں بانٹیں اور محبت کے پیغام کو عام کریں، امن و آشتی کے پیغام کو عام کریں، اور معاشروں میں جو ایک تناؤ کھچاؤ اور ایک دوسرے سے نفرت کا جو ایک ماحول پیدا کیا جا رہا ہے دشمن کی طرف سے، تعصب کا جو ایک ماحول ہے وہ ختم ہو، اور سب اللہ کے بندے بن کر اور دین خدا پر یقین رکھتے ہوئے قرآن کریم کی آیات کو اپنا سرمشق قرار دیتے ہوئے بہترین انداز میں زندگی گزاریں، اور امن و آشتی کا جو ہے وہ گہوارہ بنے. مذہب و ملت و قوم جو ہے وہ اسی وقت سرفراز ہوتی ہے جب ان کے اندر اتحاد ہوتا ہے. بہرحال ریڈیو کے پروگراموں کو سننے پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ، اور اسی طریقے سے آپ کو ہمیں خط لکھتے رہیں، اور ہم آپ کے محبت بھرے خطوط جو ہے وہ پروگرام بزم دوستاں میں شامل کرتے رہیں. محمد ارشد قریشی صاحب جو چیئرمین ہیں انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن کے، ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک گلستان سجایا ہوا ہے اور اس کی شعائیں پوری دنیا میں وہ بکھیر رہے ہیں. بہت شکریہ، بہت نوازش جناب ارشد اقبال صاحب اتنا پیارا خط لکھنے کے حوالے سے.
میں بھی یہاں پر ارشد صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہوں، ان کی پوری ٹیم کا، ہماری پوری ٹیم کی جانب سے. پروگرام کو آگے بڑھا رہے ہیں، سامعین ہمارے ساتھ رہیں. یہ خط ارسال کیا ہے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے کرگل سے حسین علی مظاہری صاحب نے.
جی
لکھتے ہیں کہ مجھے مناسبتوں پر پیش کیے جانے والے پروگرام بہت اچھے لگتے ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ مناسبتوں پر سامعین کے تاثرات کو بھی پروگراموں میں شامل کیا جائے. ویسے آپ کی طرف سے اس حوالے سے اعلانات کیے جاتے رہے ہیں، لیکن شاید سامعین اپنے آڈیو پیغامات کو ریکارڈ کر کے نہیں بھیجتے ہیں، یا یہ کہ آپ کے پاس اس حوالے سے پہلے سے کوئی پروگرام نہیں ہے. ریڈیو تہران کی خبریں اور سیاسی تبصرے بھی مجھے بہت پسند ہیں، اور میں ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سنتا ہوں.
جی جناب حسین علی مظاہری صاحب، ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے کرگل سے آپ نے یہ مختصر اور جامع خط ہمارے لیے روانہ کیا ہے. مناسبتوں پر پیش کیے جانے والے پروگرام بہرحال ریڈیو تہران کا ایک حصہ ہے، اور ہماری پوری ٹیم خصوصی پروگراموں پر خاص توجہ بھی دیتی ہے، اور ماہ محرم و سفر ہو یا رب الاول ہو، اسی طریقے سے ہفتہ وحدت کے پروگرام ہوں، اسی طریقے سے ہفتہ دفاع مقدس کے پروگرام ہوں، اسی طریقے سے جو پورے سال مختلف مناسبتیں آتی ہیں ان پر خصوصی پروگرام ہوں، ہمارا پورا عملہ اس کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور بہترین پروگرام سامعین کی خدمت میں پیش کرتا ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ نے لکھا کہ اس پروگراموں کے حوالے سے سامعین کے تاثرات بھی جو ہے وہ پروگرام بزم دوستاں میں شامل کیے جائیں. تو بہن ہم اکثر و بیشتر جو ہے وہ جو آڈیو پیغام ہمارے پاس آتے ہیں وہ ہم بزم دوستاں میں شامل کرتے ہیں، اور بڑا اچھا لگتا ہے کہ سامعین دوست جو ہے وہ ہمیں آڈیو پیغام جو ہے وہ ارسال کرتے ہیں. لیکن دوسری طرف یہ بھی ہوتا ہے کہ آڈیو پیغام بھیجتے ہیں اور یہ تقاضا بھی کیا جاتا ہے کہ اس آڈیو پیغام کو مثلاً آڈیو کی صورت میں نہ لے کے جائیں، بلکہ اس کو آپ خط کی صورت میں
پڑھ دیں تو زیادہ بہتر رہے گا.
تو یہ بھی جو ہے وہ ہوا ہے. بہرحال ہم جس طرح سے سامعین خوش رہتے ہیں اسی طریقے سے عمل کرتے ہیں، جس کی جو خواہش ہوتی ہے اس پر عمل کرتے ہیں. اگر جو بھی سامعین ہمیں آڈیو پیغام ارسال کریں، ہم ان کے آڈیو پیغامات کو پروگرام بزم دوستاں میں شامل کریں گے. اور سب سے پہلے ہم جناب حسین علی مظاہری صاحب کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ
وہی پہل کریں
وہ پہل کریں اور ہمیں جو ہے وہ آڈیو پیغام ارسال کریں واٹس ایپ کے ذریعے سے، ہم ان کے آڈیو پیغام کو پروگرام بزم دوستاں میں شامل کریں گے. بہت شکریہ. خبریں، سیاسی تبصرے اور اسی طریقے سے دیگر پروگراموں کو پسند کرتے ہیں، اس کا بھی شکریہ. اور باجی، ہم اکثر و بیشتر کہتے ہیں کہ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کا جو علاقہ ہے کرگل لداخ، اس میں ہمارے سامعین بھی ہیں اور ناظرین بھی ہیں. اور میں پچھلے دنوں ایک لائیو پروگرام میں سحر کے شریک تھا تو باقاعدہ ایک ٹیلی فون بھی جو ہے وہ کرگل لداخ سے آیا، اور وہاں پر جو ناظرین سحر کی نشریات دیکھ رہے تھے انہوں نے اس پروگرام میں اپنا حصہ ڈالا اور بہترین کلمات سے پروگرام کی تعریف کی. بہرحال بہت شکریہ جناب حسین علی مظاہری صاحب آپ کا کہ آپ نے اتنا پیارا خط ہمارے لیے ارسال کیا، ہمیں آپ کے اگلے خط کا بھی انتظار رہے گا.
بالکل ایسا ہی ہے. جی ہاں، ہمیں یاد رکھیں اور ہمارا یہ پروگرام جو یہاں پہ سچتا ہے تو صرف اور صرف آپ کے خطوطوں سے ہی سچتا ہے،
بے شک ایسا ہی ہے،
فراموش نہ کیجیے گا. پروگرام کا آگے بڑھاتے ہیں، ہمارے ساتھ رہے عزیز سامعین. جی ہاں، یہ خط ارسال کیا ہے ٹنڈو باگو سندھ پاکستان سے اللہ یار بچایو صاحب نے. لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران میرا پسندیدہ ریڈیو اسٹیشن ہے، اس سے پہلے بھی کئی خط ارسال کر چکا ہوں. ویسے مجھے ریڈیو تہران کے سبھی پروگرام بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن معلومات کے حوالے سے یادوں کے جھروکے مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اس سے ہمیں روزانہ پیش آنے والے واقعات کا علم ہوتا ہے. گاؤں کی زندگی میں ریڈیو ایک بہت بڑی نعمت ہے جس سے دنیا بھر کی خبریں ہمیں ملتی ہیں. سب دوستوں کو میرا سلام.
جی جناب، اللہ یار بچایو صاحب ٹنڈو باگو سندھ پاکستان سے آپ نے یہ خوبصورت خط ہمارے لیے ارسال کیا. مختصر باجی ضرور ہے لیکن جو ضروری باتیں ہوتی ہیں انہوں نے اس میں کر دی ہیں.
جی جی، شارٹ فارم میں.
شارٹ فارم. ویسے بھی بہرحال ہم بہت خوش ہوتے ہیں اس وقت کہ جب کوئی بڑا خط لمبا چوڑا ہمیں ملتا ہے، وہ اس حوالے سے کہ چلیں ایک لکھنے لکھانے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری و ساری ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو آج کل ہمارے سامعین ہیں وہ مثلاً لکھنے اور لکھانے سے تھوڑے سے کتراتے ہیں. جی ہاں، چونکہ بہرحال موبائل اور اس قسم کی چیزیں، حتیٰ کہ لوگ آج کل باجی میں خط و کتابتیں نہیں بلکہ ٹیلی فون نمبر بھی آپ کسی سے کہیں کہ لکھ لیں تو وہ کہتے ہیں کہ ایس ایم ایس کر دیں، میسج کر دیجیے گا میرے لیے جو ہے وہ. تو یہ بہرحال اچھا نہیں ہے اس طرح سے. میرے اپنے اندازے کے مطابق اور اپنی یادداشت کے مطابق تحریر، قلم، کاغذ کا جو رشتہ ہے وہ ہمیشہ زندہ و جاوید رہنا چاہیے. جناب اللہ یار بچایو صاحب نے لکھا ہے کہ ریڈیو تہران کے پرانے سامع ہیں اور پابندی کے ساتھ خط بھی لکھتے ہیں. پروگرام یادوں کے جھروکے ان کو بہت اچھا لگتا ہے اور روزانہ پیش کیے جانے والے پروگرام بھی ان کو اچھے لگتے ہیں. خاص طور پر یادوں کے جھروکے کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ایسا پروگرام ہے کہ جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج کی تاریخ میں دنیا میں کون کون سے اہم واقعات جو ہے وہ رونما ہوئے ہیں. لہٰذا یہ ریڈیو تہران کا ایسا پروگرام ہے کہ سامعین اس کو جو ہے وہ بڑے شوق سے سنتے ہیں اور ایک یادوں کے جھروکے جو ہے ان کے دماغ اور ذہن کے اندر آتے ہیں کہ آج کی تاریخ کے اندر جو ہے. بہرحال ہمیں اپنی تاریخ کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے،
پرانی یادیں زندہ ہو جاتی ہیں.
بہت شکریہ جناب اللہ یار بچایو صاحب آپ کا کہ آپ نے یہ خط ارسال کیا، ہمیں آپ کے اگلے خط کا بھی انتظار رہے گا.
جی ہاں سامعین، ہمارے ساتھ رہیں اور واٹس ایپ کے ذریعے یہ مختصر پیغام ارسال کیا ہے شاہ زمان خان نے پارا چنار خیبر پختونخوا پاکستان سے.
جی
لکھتے ہیں، ماہ محرم الحرام کے پروگرام سننے کا موقع ملا، سارے پروگرام بہت اچھے تھے. ریڈیو تہران کی خبریں اور سیاسی تبصرے بھی مجھے بہت پسند ہیں، اگر ممکن ہو سکے تو میرے لیے پروگرام گائیڈ ارسال کر دیں.
جی جناب، شاہ زمان خان صاحب پارا چنار خیبر پختونخوا پاکستان سے آپ نے یہ ہمیں مختصر پیغام ارسال کیا. ماہ محرم الحرام کے پروگرام آپ نے سنے، اچھے لگے، بہت شکریہ آپ کا. اور جس طریقے سے ہمارے سامعین نے باجی اس سال بھی ماہ محرم اور سفر کے پروگراموں کے حوالے سے جو تعریفی خط ارسال کیے ہیں. ہم اپنے تمام سامعین کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتے ہیں, اور ان تمام سامعین کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو پروگرام کی ریسپشن کے حوالے سے بھی مختصر آڈیو جو ہے وہ ہمیں ریکارڈ کر کے, پروگراموں کی لائیو پروگراموں کی ریکارڈ کر کے بھیجتے ہیں.
یہ موقع ہے کہ ہم
ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں بہت بہت, اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری ہو ساری رہے گا. تمام لسنرز تنظیمیں, تمام جو ہمارے سامعین ہیں ان کا ہم شکریہ جو ہے وہ ادا کرتے ہیں. باجی پروگرام گائیڈ کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے, لیکن یہ ایک عرصے قبل, شاید میرے خیال سے 10-15 سال قبل یہ سلسلہ تھا, لیکن ایک عرصہ ہوا کہ یہ سلسلہ اب ختم ہو گیا ہے. اب جو بھی روابط رابطے ہیں ہمارے واٹس ایپ کے ذریعے سے ہیں, اور سامعین جو ہے وہ پروگراموں کے حوالے سے بھی ہماری ویب سائٹ پر رجوع کر سکتے ہیں, وہاں پر پروگراموں کے حوالے سے تفصیلات جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں. ہم یہاں پر جناب شاہ زمان خان صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ مختصر پیغام ارسال کیا. ہمیں آپ کے تفصیلی خط کا بھی انتظار رہے گا. بہت شکریہ, بہت نوازش.
جی ہاں حسین صاحب, اگر پروگرام میں ٹائم ہو تو یہ ایک اور مختصر خط میرے پاس ہے, اگر آپ کہیں تو یہ بھی پڑھتی چلوں.
جی ہاں بالکل, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ آپ پرنٹ پورا جو ہے نا خط کا لے کر آئیے تو اب میرے خیال سے جو ہے وہ نیچے سے شروع کریں تاکہ پتہ چلے کہ یہ خط کس کا.
ٹھیک ہے, یہ خط ہمیں بھیجوایا ہے سفیر احمد ملک جونڈ اٹک نے.
جی بالکل
ٹھیک, اور انہوں نے لکھا ہے آداب السلام علیکم. بعد میں یہ لکھا ہے کہ ریڈیو تہران کی اردو نشریات بڑے شوق اور محبت سے سنتا ہوں, اس سے قبل بھی خط لکھے ہیں, امید ہے کہ اس خط کا بھی جلدی جواب دیا جائے گا. 27 اگست کو سینئر سامع لیاقت علی ایوان صاحب سے ان کے گھر پر ملاقات کی بہت خوشی ہوئی, میری ان سے یہ پہلی ملاقات ہوئی, جلدی انعامی مقابلے کا بھی اعلان کریں.
جی جناب سفیر احمد ملک صاحب بہت شکریہ آپ کا. اور باجی یہ خط بھی جو ہے وہ جناب حاجی لیاقت علی ایوان صاحب کے توسط سے ہی ہمیں جو ہے وہ موصول ہوا ہے, ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. سینئر سامع ہیں ال ایوان لسنرز کلب شیخوپورہ پنجاب پاکستان کے, جی یہ جو ہے صدر ہیں. اسی طریقے سے جو ہے وہ نہایت ہی محبت کے ساتھ ریڈیو تہران سنتے ہیں, دیگر ریڈیو اسٹیشن سے بھی ان کے روابط ہیں, اور واقعا حق ادا کرتے ہیں بزرگواری کا. اور جناب سفیر احمد ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ, پروگراموں کو پسند کرنے کا شکریہ. امید کرتا ہوں کہ خط و کتابت کا یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری و ساری رہے گا. انعامی مقابلے کے حوالے سے میں نے پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ کوششیں جاری ہیں, جیسے بھی فائنل ہوا ضرور سامعین کو مطلع کیا جائے گا. خط لکھنے کا بہت بہت شکریہ, امید ہے کہ آئندہ بھی آپ ہم سے رابطے میں رہیں گے. آپ دیکھ رہی ہیں کہ کتنے زیادہ جو ہے وہ سر بھی ہلا رہے ہیں اور ہاتھ بھی ہلا رہے ہیں.
خیر آج میرے خاص ٹائم بھی تھوڑا کچھ اوور ہو رہا ہے تو جلد سے جلد خدافظی کر لی جائے, ہماری خیر نہیں.
جی ہاں بالکل, سامعین دوستوں سے ہم اس طریقے سے اجازت چاہیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی
اور میں ناہید انوری آپ سے اجازت چاہیں گے.
خدا حافظ. سامعین ابھی آپ اپنا پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں سماعت فرما رہے تھے. سامعین ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں. انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں, ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں, لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں, سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. تو سامعین اب وقت ہوا ہے اخبارات کے جائزے پر مبنی پروگرام آئینۂ صحافت کا, تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام آئینۂ صحافت. سامعین، پروگرام آئین صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. آج کے پروگرام میں بھی ہم اسلامی جمہوریہ ایران سمیت بعض ملکوں کے اخبارات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. پہلے چند اخبارات کی سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں. روزنامہ ہمشہری کی سرخی ہے، دہشت گرد تنظیموں کو لاچار بنانے تک میزائل حملے جاری رہیں گے پاسداران انقلاب اسلامی. روزنامہ الدستور کی سرخی ہے، عراقی صدر اور ہادی العامری نے ملک میں سیاسی بحران کے خاتمے کی راہوں پر تبادلہ خیال کیا. اخبار گلوبل ٹائمز کی سرخی ہے، سن 2021 میں امریکی فوجیوں کے ہاتھوں 12 عام شہری مارے گئے، پینٹاگون کا اعلان. اور اب کچھ خبروں کی تفصیل. روزنامہ جوان کی سرخی ہے، دشمن ہمیشہ ایرانی قوم کے سامنے ناکام رہے گا، صدر رئیسی. اخبار لکھتا ہے کہ صدر آیت اللہ ابراہیم رئیسی نے جمعرات کی شام فائر فائٹرز ڈے کی مناسبت سے ایک پروگرام میں کہا کہ سب سے پہلے تو میں ان تمام شہداء کے اہل خانہ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اپنے پیاروں کو دین، اقدار، وطن اور عوام کے تحفظ کے لیے قربان کر دیا. صدر نے کہا کہ ہمارا ملک اپنے جیسے قربانی پیش کرنے والوں، شہداء کے اہل خانہ اور عوام کی وجہ سے بڑے قدم اٹھانے میں کامیاب رہا ہے، اور دشمن کو جو چیز ناامید کرتی ہے وہ یہی آپ کا قربانی کا جذبہ ہے جو ہمارے شہداء اور ان کے گھر والوں میں نظر آتا ہے. آیت اللہ رئیسی نے کہا کہ دشمن غلط فہمی کی وجہ سے 43 برسوں سے غلطی پر غلطی کر رہا ہے. دشمنوں کو لگتا ہے کہ ایران بھی دوسرے ملکوں کی طرح ہیں اور اس ملک کے عوام بھی دوسرے ملکوں کی طرح ہیں. یہ ایران ہے، بہادروں کی سرزمین جہاں طاقتور لوگ رہتے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ فریب اور دھوکے اور فتنے سے ایرانی عوام اور اعلی اسلامی و انقلابی اقدار کو متاثر کر دیا جائے؟ کیا ایران کے جوان عوام، بچے، خواتین اور مرد تمہیں اس بات کی اجازت دیں گے؟ سامعین، اخبار القدس العربی کی سرخی ہے، امریکہ نے ریان سلیمان نامی فلسطینی بچے کی شہادت کی فوری و جامع تحقیقات کا مطالبہ کیا. اخبار لکھتا ہے کہ امریکہ نے غاصب اسرائیلی فوجیوں کی جانب سے تعاقب کے بعد فلسطینی بچے ریان سلیمان کی شہادت کی فوری اور جامع تحقیقات کا مطالبہ کیا. امریکی وزارت خارجہ کے نائب ترجمان ویدانت پٹیل سے جب اس فلسطینی بچے کی شہادت کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ امریکہ کو جب ایک بے گناہ فلسطینی بچے کی موت کا پتہ چلا تو اسے بہت افسوس ہوا. انہوں نے کہا کہ ہم اسرائیلی فوج کی تحقیقات کے ساتھ ہی اس بچے کی موت کی جامع اور فوری تحقیقات کی حمایت کرتے ہیں. واضح رہے کہ فلسطینی وزارت صحت نے بتایا ہے کہ فلسطینی بچہ ریحان سلیمان اس وقت شہید ہو گیا جب وہ اسرائیلی فوجیوں سے بچنے کے لیے بھاگتے ہوئے اونچائی سے گر گیا. ریحان کی موت 7 برس کی معاف کیجیے گا ریحان کی عمر 7 برس کی تھی اور اس نے اسپتال میں دم توڑ دیا. کہا جاتا ہے کہ خوف سے بچے کی دل کی دھڑکن رک گئی تھیں. اور سامعین، اب پاکستان اور ہندوستان سے شائع ہونے والے بعض اخبارات کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں. ڈیلی پاکستان کی سرخی ہے، پی ٹی آئی کے حقیقی آزادی مارچ کی تاریخ کا اعلان اسی ہفتے کیا جائے گا، اسد قیصر. روزنامہ جسارت، نواز شریف کی واپسی سے قبل پنجاب میں تبدیلی ضروری ہے، خواجہ آصف. ہندوستان ٹائمز، جنرل انل چوہان نے ہندوستان کے نئے سی ڈی ایس کا چارج سنبھالا، کہا افواج سے امیدوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے. اور اب کچھ سرخیوں کی تفصیل. روزنامہ قومی آواز کی سرخی ہے، پی ایف آئی پر پابندی، جمعے کے پیش نظر یو پی، مہاراشٹر اور کرناٹک سمیت کئی ریاستوں میں الرٹ جاری، علاقے کی سیکیورٹی میں اضافہ۔ اخبار لکھتا ہے مرکزی حکومت کی جانب سے پاپولر فرنٹ آف انڈیا پی ایف آئی پر پابندی عائد کیے جانے کے بعد تنظیم کے دفاتر کو بند کر دیا گیا ہے اور کئی مقامات پر پولیس اہلکار بھی تعینات کر دیے گئے ہیں۔ اے بی پی نیوز کی رپورٹ کے مطابق آج جمعے کے پیش نظر کئی ریاستوں میں حفاظتی انتظامات میں اضافہ کیا گیا ہے۔ سامعین، پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار نوائے وقت کی سرخی ہے میثاق اخلاق۔ اخبار لکھتا ہے کہ پاکستان کا تو پہلا اور آخری کیس ہی قرضہ ہے، وہ قرضہ جو نصف فیصد بھی شاید عوام پر استعمال نہ ہوا ہو۔ قرض در قرض، اوپر سے سب سے بڑی لعنت سود در سود، اس کو حکمران معاف کروانے کی کوشش کرتے تو کامیابی کہلاتی، مؤخر کروانا تو شکنجے میں ہی رہنے کے مترادف ہے۔ اقتصادی استحکام ہو یا مالیاتی نظم کی بحالی، عام آدمی کی خوشحالی کبھی بھی فرد واحد کے ہاتھوں ممکن رہی تھی اور نہ ہی توقع کی جا سکتی ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام آئین صحافت کا وقت یہیں پر ختم ہوا۔ خدا حافظ۔سامعین، ابھی آپ پروگرام آئین صحافت سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے فارسی زبان سیکھنے والے شائقین کے لیے ان کا پسندیدہ پروگرام، آئیے فارسی سیکھیے۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔
عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ قبل اس کے کہ آج کا پروگرام شروع کریں، گزشتہ پروگرام کی یاد دہانی کرا دیں، تو آپ لوگ آج کے درس و مشق کے لیے تیار ہو جائیں۔ جی سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے آپ کو ماضی بعید بنانے کا طریقہ سکھایا تھا، اور کچھ جملے بھی بنائے تھے، اور آپ کو مزید مشق کرنے کا ہم نے مشورہ دیا تھا۔ تو آئیے حسب وعدہ آج کے سبق پر نظر ڈالنے سے قبل ماضی بعید کا فارمولہ آپ کو ایک بار پھر بتائے دیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی رفت یا گفت، جی، اس کے بعد ہم لفظ چھوٹی ہے لگائیں گے، اور آخر میں بوت کا اضافہ کر دیں گے۔ تو جو جملہ بنے گا وہ یہ ہوگا، رفت بوت۔ جی، ماضی رفت، اور اس کا ماضی قریب کیا ہے؟
رفت آست۔
اور ماضی بعید جو میں نے ابھی بتایا وہ کیا بنے گا؟
رفت بوت۔
جی سامعین، آپ جان گئے، اور اب ہم فعل مستقبل پر آپ سے گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو فعل مستقبل بنانے کا فارمولہ بتائے دیتے ہیں۔ جی آپ نوٹ کریں، فعل مستقبل بنانے کا فارمولہ یہ ہے، لفظ خواہد، اس کے بعد ماضی لگایا جائے گا، تو جو لفظ ہمارے سامنے آئے گا وہ بنے گا
خواہد فرستاد،
یعنی وہ بھیجے گا یا بھیجے گی، جو بھی شخص ہے، مذکر یا مونس کی قید آپ اردو زبان کے مطابق کریں گے۔ اب اس کی مثال ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں، مزید ایک مثال یہ بنے گی،
خواہد خورد،
یعنی وہ کھائے گا یا کھائے گی،
خواهد نوشت، خواهد نوشت.
یعنی وہ لکھے گا یا لکھے گی؟
خواهد رفت، خواهد رفت.
یعنی وہ جائے گا یا جائے گی. ایک بار پھر توجہ فرمائیں کہ فعل مستقبل بنانے کے لیے فعل ماضی سے قبل خواهد لگایا جاتا ہے. مثلا
خواهد رفت،
جی وہ جائے گا یا جائے گی. آپ اسی طرح کے چند دیگر جملے بنا کر اس کی مشق کریں تاکہ اچھی طرح سے آپ کے ذہن نشین ہو جائے. سامعین، جو کچھ ابھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا اس کے تناظر میں یا اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے آئیے کچھ جملے بناتے ہیں.
احمد خواهد رفت، احمد خواهد رفت.
احمد چلا جائے گا.
امجد خواهد نوشت، امجد خواهد نوشت.
امجد لکھے گا.
او خواهد فرستاد، او خواهد فرستاد.
سامعین، یہاں اسم کی جگہ یا شخص کی جگہ ضمیر استفادہ کیا گیا ہے. لفظ او یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے بولا جاتا ہے. او خواهد فرستاد، وہ بھیجے گا یا بھیجے گی، یعنی مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے یہ ضمیر استعمال کی جاتی ہے. اگلا جملہ سنیے.
علی خواهد آمد، علی خواهد آمد.
علی آئے گا. سامن، احمد خواهد رفت یعنی احمد جائے گا. ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ احمد جائے گا، لیکن کب جائے گا اور کہاں جائے گا یہ بات ہمیں سیاق و سباق سے معلوم ہوگی. تاہم ہر قسم کے ابہام کو دور کرنے کے لیے جملے میں زمان و مکان یعنی کب اور کہاں کی قید لگانے سے یہ جملہ مکمل ہو جائے گا. اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا یہ ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں. یعنی اگر احمد اور خواهد کے درمیان مکان کی قید لگا دی جائے تو جملہ کچھ یوں بنے گا.
احمد بسلام آباد خواهد رفت، احمد به اسلام آباد خواهد رفت.
یہاں میں معلوم ہو گیا کہ احمد اسلام آباد جائے گا، لیکن ابھی کب جائے گا یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں جملے میں مکان یعنی اسلام آباد سے پہلے زمان لگانا ہوگا. یعنی احمد اور خواهد کے درمیان زمان و مکان کا اضافہ کیا جائے گا. مثلا
احمد امروز اسلام آباد خواهد رفت، احمد امروز اسلام آباد خواهد رفت.
البتہ سامعین، یہاں عام بول چال میں لفظ امروز یعنی آج ہم اسم سے پہلے لگا سکتے ہیں، یعنی جملہ کچھ یوں بن جائے گا اس وقت.
امروز احمد اسلام آباد خواهد رفت.
جی، یعنی احمد اسلام آباد جائے گا. سامعین، عام بول چال میں اس جملے میں حرف اضافت یعنی بے غائب ہے، تاہم فارسی دستور میں حرف اضافت لگانا ضروری ہے. یعنی احمد امروز بے اسلام آباد خواهد رفت، یعنی احمد اسلام آباد جائے گا. یہاں لفظ بے حرف اضافت ہے کہ جو فارسی زبان میں لگانا ضروری ہے. سامعین، اب تک کے اسباق میں ہم نے مصدر، ماضی، حال اور مستقبل کی تعریف اور یہ کہ کس طرح مصدر سے ماضی مطلق بنایا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہم نے آپ کو ماضی کی اقسام، ماضی قریب، ماضی بعید بنانے کا طریقہ بتایا، اور آج کے درس میں ہم نے فعل مستقبل کا فارمولہ آپ کو سکھایا. ہمیں امید ہے کہ آپ نے اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیا ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے ہم یہاں آپ سے اجازت چاہیں گے.
خدا نگہدار.
سامعین، ابھی آپ پروگرام آئیے فارسی سیکھیے سماعت فرما رہے تھے، اور اب وقت ہوا ہے پروگرام گھر اور گھرانے کا. سامعین، پروگرام گھر اور گھرانہ ہماری شام کی نشریات کا آخری پروگرام ہے، اور اسی پروگرام کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچیں گی. میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ رات کی نشریات کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے. جب تک کے لیے خدا حافظ. سماعت فرمائیے پروگرام گھر اور گھرانہ.
گھر اور گھرانہ.
سامعین، ہم پروگرام گھر اور گھرانہ میں بچوں کی تربیت سے متعلق ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، اور اس سلسلے کا پہلا پروگرام اس وقت آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے. ہمیں امید ہے کہ ہمارا یہ سلسلہ بھی آپ کو پسند آئے گا. سامعین، تعلیم و تربیت اہمیت کا حامل انسان ساز عمل اور اس کی ہدایت و ترقی کا باعث ہے، کیونکہ انسان ایک تربیت قبول کرنے والی مخلوق ہے، اور وہ صحیح اور اچھی تربیت حاصل کر کے اعلیٰ ترین معنوی، روحانی اور علمی مدارج پر فائز ہو سکتا ہے. انسان ابتدائے خلقت سے اپنی حیات کے آخری لمحے تک مختلف قسم کے مراحل طے کرتا رہتا ہے، اور اس طرح اعلیٰ ترین منزل کمال تک رسائی حاصل کر سکتا ہے. تعلیم و تربیت کی اہمیت کا جائزہ لینے کے ساتھ ہم اس حوالے سے پیش کیے جانے والے پروگرام میں دینی رہنماؤں کے اقوال اور نظریات بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. سامعین، گھر میں موجود ایک معمولی سے گلدان کی دیکھ بھال اور نگرانی نہایت ضروری ہوتی ہے. اسے سورج کی روشنی، مناسب مقدار اور اس کی مناسبت سے پانی، کھاد وغیرہ کی بھی ضرورت ہے، تاکہ پجمردہ ہونے اور مرجھانے نہ پائے. اسی طرح ظاہر ہے کہ اشرف المخلوقات کی حیثیت سے انسان کی تربیت و پرورش اس کی پیدائش کے وقت سے جوانی کے دور تک ہر مرحلے میں مختلف اور اہم خصوصیات کی حامل ہے، اور تربیت کا ہر مرحلہ پہلے مرحلے سے سخت اور دشوار تر ہے. بنابر انسان کی تعلیم و تربیت کا مسئلہ دیگر مسائل کے مقابلے میں خاص اہمیت کا حامل ہے. تربیت کا مفہوم کیا ہے؟ لغت میں تربیت کے معنی ہیں اضافہ کرنا، نشو و نما دینا اور قیمتی بنانا. تعلیم بھی تربیت کا وسیلہ اور اس کا جز ہے. در حقیقت تعلیم و تربیت کا مقصد مطلوبہ اہداف تک رسائی کے حصول کے لیے فرد کی صلاحیتوں کو بروئے کار لانا ہے. ہر موجود کے لیے ایک منزل کمال مقرر ہے، اور اس کی خلقت کا مقصد اس کمال تک رسائی حاصل کرنا ہے. انسان کی تعلیم و تربیت کا مقصد بھی اس کے منزل کمال تک پہنچنے میں سہولت فراہم کرنا ہے. وہ منزل عروج و کمال جس کے لیے اس کی خلقت ہوئی ہے، اور انسان کے لیے وہ منزل کمال سورہ بقرہ کی 30ویں آیت کے مطابق خلیفہ خدا ہونا ہے. انسان ایسی مخلوق ہے جو نہ صرف تربیت قبول کرنے والا ہے بلکہ تعلیم و تربیت کا محتاج ہے، اور انسان کو تعلیم و تربیت کی اس قدر ضرورت ہے کہ اگر اسے تعلیم و تربیت کی برکات سے محروم کر دیا جائے تو ہمیشہ کے لیے اہم مواقع سے محروم ہو جائے گا، اور تعلیم و تربیت سے محروم انسان تمام امور میں دوسروں کا محتاج اور نیاز مند ہوتا ہے. جرمن دانشور ایمانوئل کانٹ کے نقطۂ نظر سے تعلیم و تربیت کا مسئلہ انسان کے لیے اہم ترین اور دشوار ترین مسئلہ ہے. اس جرمن دانشور کا خیال ہے کہ مملکت و حکومت اور تعلیم و تربیت کا ہنر تمام امور سے زیادہ مشکل ہے. سامعین، ہر فرد کو فطری طور سے ترقی و کمال کی منزل مقصود تک رسائی کے لیے تکامل کے اہم مراحل طے کرنا ہوں گے. دور حاضر کے علم نفسیات میں رشد و پیش رفت کے مختلف پہلوؤں سے متعلق بحث کی جاتی ہے، جن میں جسمانی، سماجی، معاشرتی، روحانی و نفسیاتی، نیز فطری، جذباتی اور لسانی ترقی و پیش رفت جیسے امور شامل ہیں۔ ماہرین نفسیات کے نقطہ نظر سے تربیت کے مراحل انسان کی پیدائش کے آغاز سے شروع ہوتے ہیں اور زندگی کے مختلف ادوار میں تربیت کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ مثال کے طور پر فرانس کے ماہر نفسیات ژان پیاژے نے قوت ادراک و دریافت کے فروغ کے چار مراحل بیان کیے ہیں، اور یہ چار مراحل 16 برس کی عمر میں محدود ہیں۔ اسی طرح ایک امریکی دانشور اریک ریکسن انسان کے روحانی اور سماجی رشد و پیش رفت کے انسان کی پیدائش سے اس کی عمر کے آخری لمحات تک 8 مراحل بیان کرتے ہیں، اور مجموعی طور سے ماہرین نفسیات نے انسان کی تربیت کو عمر کے 8 مرحلوں میں تقسیم کیا ہے۔ نطفے کے انعقاد سے پیدائش تک 1 سال سے 6 سال تک، 6 سال سے 12 سال تک، 12 سے 20 برس تک، 20 سے 30 سال تک، 30 سے 50 برس تک، 50 سے 65 سال تک، اور 65 سال کی عمر سے زندگی کے آخری لمحات تک۔ سماجی امور کے ماہرین بھی انسان کی تربیت کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ تربیت کے ذریعے انسانی معاشرہ اپنی جسمانی اور روحانی صفات و خصوصیات کا تحفظ کرتا ہے اور انہیں آئندہ نسل کو منتقل کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ معاشرہ اور سماج ہر دور میں اپنی آغوش میں آنے والے افراد کو تربیت کے ذریعے اپنی مرضی کے مطابق بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تربیت کا ایک اہم رکن گھرانہ ہے۔ اکثر دانشوروں نے گھرانے کی تربیت میں دخیل اہم عوامل میں والدین یعنی ماں باپ اور خاص طور سے بچے کی تربیت میں ماں کے کردار کو اہمیت دی ہے۔ دین اسلام ثقافتی، سیاسی، سماجی، اقتصادی، روحانی اور اخلاقی سمیت زندگی کے تمام امور اور مسائل کے حل کے لیے مکمل اور منظم نظام کا حامل ہے۔ دین اسلام کے اہم نظاموں میں سے ایک انسان کے فردی اور معاشرتی و سماجی امور میں کام آنے والا تربیتی نظام ہے۔ اسلامی ثقافت میں تربیت کا مسئلہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ استاد شہید مرتضیٰ مطہری کے نقطۂ نظر سے اسلام جامع اور ہماگیر دین ہے جو تمام انسانوں کا رہنما ہے۔ استاد شہید مرتضیٰ مطہری اسلام میں تعلیم و تربیت کے نظام کی موجودگی پر تاکید کرتے ہوئے اس بارے میں لکھتے ہیں، تعلیم و تربیت انسان ساز مسئلہ ہے، ایک ایسا دین و مکتب جو مقررہ اہداف کا حامل ہے اور زندگی کے تمام پہلوؤں کا حامل ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ تعلیم و تربیت کا مخصوص نظام نہ رکھتا ہو۔ قرآن کریم کی مختلف آیات میں تربیت کو اعلیٰ مقام حاصل ہے، حتیٰ قلب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی قرآن کریم کی ابتدائی آیات تعلیم و تربیت سے متعلق ہیں۔ خداوند کریم سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتوں میں ارشاد فرماتا ہے، اس خدا کا نام لے کر پڑھو جس نے پیدا کیا ہے، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے، پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی ہے اور انسان کو وہ سب کچھ بتا دیا ہے جو اسے معلوم نہیں تھا۔ اسی طرح سورہ شمس کی 9ویں اور 10ویں آیت میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاکیزہ بنا لیا اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اسے آلودہ کر دیا۔ دین اسلام نے انسان کی تعلیم و تربیت پر بہت تاکید کی ہے، اس لیے کہ اچھی تربیت کے ذریعے ایسے افراد تیار کیے جا سکتے ہیں جو امن و آشتی، آرام و سکون، خلوص و محبت کے ساتھ ذمہ دارانہ اور مفید معاشرتی زندگی بسر کرنے پر قادر ہوں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی احادیث و روایات میں بھی انسان کی تربیت کو خصوصی اہمیت دی گئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بارے میں فرماتے ہیں، لوگ معدن کی طرح مختلف نوعیت کے حامل ہیں اور اصل و نسب انسان میں مؤثر ہے اور بری تربیت خراب نسب کی مانند ہے۔ دین اسلام نے تربیت کے مسئلے میں جامع، مکمل اور حقیقی نمونے انسانیت کے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ یہ نمونے انبیاء اور آئمہ علیہ السلام ہیں۔ دینی رہنماؤں کا ایک بنیادی مقصد تبلیغ کے ذریعے انسان کی تربیت اور اس کو پاکیزہ بنانا ہے۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تمام انبیاء الہی کا موضوع بحث انسان ہے، وہ اس لیے مبعوث ہوئے کہ انسان کی تربیت کریں، اور ان کی بعثت اس لیے ہوئی کہ وہ فطری موجود کو مافوق طبیعت اور مافوق جبروت کی منزل کمال تک پہنچنے کا وسیلہ بنے۔ ظاہر ہے کہ انبیاء اور آئمہ معصومین علیہ السلام انسانوں کی رہنمائی سے پہلے خود صفات قبیحہ سے دور اور اخلاقی فضائل و صفات حسنہ سے آراستہ تھے اور اوج و کمال کی آخری منزل پر فائز تھے۔ یہ نورانیت اور روشنی انسانوں کے لیے راہ سعادت پر گامزن ہونے اور کمال کی جانب پیش رفت کا باعث بنی ہے۔ خاتم المرسلین حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بعثت سے وفات تک پورے وجود سے انسانوں کی تبلیغ اور ان کی تربیت میں مشغول تھے۔ آپ لوگوں کی تربیت میں بڑی دقت اور تندہی سے کام لیتے تھے، اور آپ نے اتنی دقت و مہارت سے انسانوں کی تربیت فرمائی کہ مختصر سے عرصے میں لوگ جوک در جوک اسلام سے مشرف ہونے لگے، اور آپ نے بہت کم مدت میں اسلامی تعلیمات کو مسلمانوں کے درمیان عام کر دیا۔ بنابراہ سیرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کا اسوہ حسنہ آئندہ نسل کی تربیت کے حوالے سے انسانیت کے لیے چراغ ہدایت ہے۔
Thank you.
بسم اللہ